بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کے حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ لیں گے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں شامل کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ کیہان سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیاں۔ جنیوا سمجھوتا افزودگی کے ایران کے حق کو تسلیم کرنے سے ہی ممکن ہے، مغربی میڈیا۔ اسرائیل کے اہم مقامات حزب اللہ کے 80,000 میزائلوں کے نشانے پر ہیں۔ عراق میں 19 دہشت گردوں کو پھانسی دے دی گئی۔ روزنامہ کیہان نے اپنی سرخی بیروت میں ایرانی سفارت خانے کے سامنے مہیب دھماکے کے ذیل میں لکھا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایرانی سفارت خانے کے قریب 2 خوفناک بم دھماکوں میں 23 افراد شہید اور 150 زخمی ہوئے ہیں۔ بیروت میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر غضنفر رکن آبادی نے بتایا کہ منگل کو بیروت کے نواحی علاقے الجنہ میں ایران کے سفارت خانے کے پاس 2 زبردست کار بم دھماکے ہوئے۔ غضنفر رکن آبادی نے بتایا کہ ان دھماکوں میں ایران کے کلچرل اتاشی ابراہیم انصاری سمیت 23 افراد شہید ہو گئے۔ دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے وابستہ عبداللہ عزام نامی گروہ نے ایک بیان جاری کر کے اس دہشت گردانہ واقعے کی ذمہ داری تسلیم کر لی ہے۔ لبنان کے صدر، عبوری وزیر اعظم، حزب اللہ لبنان اور اسی طرح دیگر اہم شخصیات اور جماعتوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت ایران کو تعزیت پیش کی ہے۔ روزنامہ کیہان نے حزب اللہ لبنان قومی، علاقائی یا بین الاقوامی طاقت عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
حزب اللہ لبنان ایک قومی طاقت ہے، علاقائی طاقت ہے یا عالمی طاقت؟ حزب اللہ کی کارکردگی کو ان میں سے کس خانے میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہ گھٹتی جا رہی ہے؟ اگر حزب اللہ ایک قومی طاقت ہو تو اسے صرف لبنان سے متعلق مسائل کے دائرے میں ہی کام کرنا چاہیے، اپنے دوست اور دشمن کو لبنان کی جغرافیائی حدود کے تناظر میں ہی معین کرنا چاہیے اور لبنان کی سرحدوں سے باہر کے مسائل میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اس لحاظ سے اس کا صرف ایک ہی دشمن ہو سکتا ہے اور وہ ہے اسرائیل، اور وہ بھی اسی صورت میں جب وہ لبنان پر حملہ کرے یا حملے کی دھمکی دے۔ اگر حزب اللہ ایک علاقائی طاقت ہو تو اسے ان مسائل میں کردار ادا کرنا چاہیے جو براہ راست علاقے سے متعلق ہوں۔ اس صورت میں چاہے وہ ایک علاقائی طاقت ہو یا کسی علاقائی طاقت کا ایک حصہ ہو، وہ اہم علاقائی واقعات کے سلسلے میں لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ علاقائی طاقت خطے کے کسی بھی واقعے کی یا تو مخالف ہوتی ہے یا اس سے متفق ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کے بارے میں خاموش رہتی ہے تو اس کے پاس اس کا ٹھوس جواز ہوتا ہے، ورنہ اس خاموشی کو اس کی طاقت کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ اگر حزب اللہ ایک عالمی طاقت ہے تو اس کے کردار کو عالمی واقعات اور ان پر سامنے آنے والے رد عمل کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ کوئی بھی بین الاقوامی طاقت اہم عالمی مسائل کے سلسلے میں لا تعلق نہیں رہ سکتی اور ان کو متاثر کرنے سے اجتناب نہیں کر سکتی۔ البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر بین الاقوامی طاقت کو ہر اہم عالمی مسئلے میں دخل اندازی کرنی چاہیے۔ اس تمہید کے تناظر میں اگر ہم حزب اللہ کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس نے قومی، علاقائی اور عالمی سطح پر اہم اقدامات انجام دیے ہیں۔ اس کی جو خاص توانائیاں ہیں ان کے مد نظر اس نے نہ صرف یہ کہ علاقائی بلکہ عالمی مسائل کو بھی متاثر کیا ہے۔ بنابراین حزب اللہ نہ صرف یہ کہ قومی طاقت کی سطح سے اوپر ہو چکی ہے بلکہ وہ علاقائی طاقت کے دائرے سے بھی باہر نکل کر ایک عالمی طاقت کے زمرے میں داخل ہو گئی ہے۔
پروگرام اخبارات کے جائزے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب پروگرام کے سلسلے میں باری ہے ہندوستانی اخبارات کی، تو چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں سے شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھی اطہر۔ اطہر، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے زیر سماعت قیدیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ اخبار مشرق نے اس خبر کو سرخی دی ہے، زیر سماعت قیدی بھی چناؤ لڑ سکتے ہیں، عوامی نمائندگی قانون میں ترمیم پر سپریم کورٹ کی مہر۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں، پاکستان 12 سال میں 1833 پولیس اہلکار ہلاک، ہندوستانی پروگرام پیش کرنے پر پاکستانی چینلوں پر بھاری جرمانہ۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے ادارے میں نابالغوں کے ذریعے جرائم کا بڑھتا ہوا گراف، کیا ہم اب بھی آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کے عنوان سے لکھا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور اسی بنا پر کئی طرح سے ان کا استحصال بھی ہوتا ہے۔ بہت سے چھوٹے بچے ڈھابوں اور ہوٹلوں میں میز صاف کرنے اور برتن دھونے کے کام پر لگائے جاتے ہیں۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ پورے ملک میں اور خاص طور سے دہلی میں نابالغوں کے ذریعے جو جرائم کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ بے حد تشویشناک ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے دہلی کے سابق پولیس کمشنر نیرج کمار نے اس امر کی وکالت کی تھی کہ 16 سے 18 سال کی عمر کے نابالغ مجرموں کو بالغ تصور کیا جائے اور اسی کے مطابق ان کو سزا دی جائے۔ 2011 میں دہلی پولیس نے دلی کے لیفٹیننٹ جنرل کے توسط سے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ نابالغ مجرموں کی عمر گھٹا کر 16 سال کر دی جائے، لیکن حکومت نے یہ تجویز مسترد کر دی تھی۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے جرائم کو کاروبار بنا لیا ہے وہ نابالغوں سے کئی طرح کے سنگین جرم کرواتے ہیں تاکہ پکڑے جانے کی صورت میں انہیں نابالغ ہونے کا فائدہ حاصل ہو۔ دراصل یہ ہمارے آئین کے میکینکی ہونے کا قصور ہے، جس میں نابالغوں کو ان کے جرم کی نوعیت سے بے نیاز ہو کر نرم سزائیں دی جاتی ہیں۔ نابالغ مجرموں سے نمٹنے کا معقول طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ان کے جرائم جتنے سنگین ہوں انہیں اتنی ہی سخت سزا دی جانی چاہیے۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ ہمیں اس قانونی ناہمواری کو پہلی فرصت میں دور کرنا چاہیے، ورنہ نابالغ مجرم پختہ کار مجرموں اور مافیا ڈان کا اعلی کار بن کر سماج کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر۔ ایران کے متنازع ایٹمی پروگرام پر عالمی طاقتوں کے ساتھ جنیوا میں دوبارہ مذاکرات آج۔ لبنان میں ایرانی سفارت خانے کے قریب بم دھماکے۔ پاکستان میں ہندوستانی فلموں کی نمائش پر پابندی۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں موضوع گفتگو کے تحت شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے ہر کس و نقص بھارت رتن کا طلبگار ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب ہر چیز پر سیاست ہو رہی ہے تو ملک کا سب سے بڑا اوارڈ بھارت رتن اس سے کیوں اچھوتا رہتا۔ کرکٹ کے مایناز کھلاڑی سچن تندولکر کو جب بھارت رتن دیے جانے کا اعلان کر دیا گیا تو اس کے بعد سے اٹل بہاری واجپئی کو بھارت رتن دیے جانے کا مطالبہ کرنے والوں کی لائن لگ گئی۔ ہم کو نہیں پتا کہ اٹل بہاری واجپئی نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے علاوہ کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ان کو بھارت رتن دیا جانا چاہیے۔ اگر صرف وزیر اعظم ہو جانا ہی اس ایوارڈ کا معیار ہے تو پھر چودھری چرن سنگھ، وشوناتھ پرتاپ سنگھ، چندر شیکھر، اندر کمار گجرال اور پی وی نرسمہا راؤ کو بھی بھارت رتن ملنا چاہیے۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ یہ ایوارڈ اب تک 41 لوگوں کو مل چکا ہے، جن میں 5 مسلمان شامل ہیں اور ان کے نام ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین خان، عبدالغفار خان، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر اے بی جے عبدالکلام اور شہنائی نواز استاد بسم اللہ خان۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ اس ایوارڈ کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہندوستان کے سب سے مقبول انقلابی لیڈر آجہانی سبھاش چندر بوس کو یہ ایوارڈ نہیں مل سکا۔ 1992 میں حکومت ہند نے ان کو بعد از مرگ ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ایک رٹ داخل کر دی گئی کہ سبھاش چندر بوس کا انتقال ہو گیا یا وہ زندہ ہیں یہ بات ابھی طے نہیں ہے، اس لیے ان کو بعد از مرگ ایوارڈ سے سرفراز کیا جانا صحیح نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور اس طرح آج تک سبھاش چندر بوس کو یہ ایوارڈ نہیں دیا جا سکا۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ بہرکیف کرکٹ کے میدان میں نئے نئے ریکارڈ بنا کر کے ایک نئی ریکارڈ بک تحریر کرنے والی سچن کو بھارت رتن ایوارڈ دیے جانے کی ہم کو بہت خوشی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار ہمیشہ یہ ایوارڈ کارکردگی کی بنیاد پر دے گی، کسی سیاسی پارٹی کی منہ بھرائی کے لیے نہیں۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی اہم سرخیوں پر۔ اندرا گاندھی امن ایوارڈ کے لیے جرمن چانسلر مرکل منتخب۔ وی وی آئی پی ہیلی کاپٹر سودے کے رد ہونے کا امکان، فلسطین نے پہلی مرتبہ اقوام متحدہ میں ووٹ کیا۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے ادارے میں انتخابی مہم کے دوران بد کلامیاں کے عنوان سے لکھا ہے کہ انتخابی مہم کو اس لیے جواز حاصل ہے تاکہ سیاسی جماعتیں اور امیدوار عوام کے سامنے اپنی کارکردگی اور منصوبوں سے یہ باور کرا سکیں کہ ان کی مثبت قیادت کی ذمہ داری کو بہتر طور پر انجام دے سکتی ہے، اور عوام کو بھی انتخابی مہم کے دوران یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے مفاد میں کون سی جماعت یا امیدوار ہے۔ لیکن انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتیں، خاص طور پر پارٹیوں کے سربراہان، مثبت پیش رفت اور ممکنہ ترقیاتی منصوبوں کے بجائے اپنے مد مقابل کی ذاتیات پر حملہ کرنے لگتے ہیں، جس سے اس ملک کی شبیہ بھی گرد آلود ہوتی ہے اور سماج میں بھی نفرت و کڑواہٹ گھل جاتی ہے۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کے ہر شعبۂ حیات میں اخلاقی بحران کا دورہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اخلاق کا دامن پکڑ کر ترقی کی راہ پر وہ بہت دور تک نہیں چل سکتی۔ یہ سوچ سیاست دانوں کو زیادہ ہی گھر کر گئی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ اتھر آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب چلتے ہیں روزنامہ جوان کی کچھ اہم سرخیوں کی طرف۔ مغرب اگر ایران کی ریڈ لائن عبور کرے تو مذاکرات کو ترک کر دیا جائے، ایرانی پارلیمنٹ۔ رواں سال کے خاتمے سے پہلے جنیوا دو کانفرنس کا انعقاد ممکن ہے، روسی وزیر خارجہ۔ امریکی خفیہ ایجنسی نے ناروے کے شہریوں کے 3.25 کروڑ مکالمے سنے ہیں۔ روزنامہ جوان نے اپنی سرخی، ایٹمی پروگرام میں کوئی تعطل نہیں آیا ہے، افخم کے ذیل میں لکھا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملک کے ایٹمی پروگرام میں کوئی تعطل نہیں آیا ہے۔ مرضیہ افخم نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں جنیوا میں ایران اور گروپ 5.1 کے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ایران نے مذاکرات کا آغاز اچھی امید اور حقیقت پسندی کے ساتھ کیا ہے، اور اسے اپنے سیاسی عزم و ارادے اور نیک نیتی کی بنا پر توقع ہے کہ ان مذاکرات میں فریق مخالف کی تشویش بھی دور ہوگی اور ایران کی تشویش بھی دور ہوگی، اور اسی کے ساتھ ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا، اور یہ مذاکرات پابندیوں کے خاتمے پر منتج ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا تعطل نہیں آیا ہے۔ روزنامہ جوان نے لیبیا والوں کی بڑی سیاسی غلطی عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
معمر قذافی کی حکومت کے خاتمے کے تقریباً 2 برس بعد لیبیا جمہوریت کی راہ پر چلنے اور امیریت سے دور ہونے کے بجائے بتدریج قبائلی نظام کے راستے پر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب لیبیا سے کوئی ایک آواز سنائی نہیں دیتی۔ طرابلس، بنغازی اور مصراتہ وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جو لیبیا کے بجائے عالمی ذرائع ابلاغ کی سرخیوں میں نظر آتے ہیں۔ انقلابی، سرکاری حکام اور عسکریت پسند ایسے الفاظ ہیں جنہوں نے لیبیا کی متحد فوج کی جگہ لے لی ہے۔ 2 ہفتے قبل کے طرابلس کے خونی واقعات سے لے کر، جن میں 40 عام شہری مارے گئے، بعض انقلابیوں کے ہاتھوں بنغازی کے فوجی حاکم کے اغوا، اور اسی طرح وزارت داخلہ کے افراد کے ہاتھوں نائب وزیر انٹیلیجنس کے اغوا جیسے واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انقلاب کے بعد لیبیا طویل خانہ جنگی اور تجزیے کی راہ پر چل پڑا ہے۔ موجودہ حالات بہت سارے داخلی اور خارجی عناصر کی دین ہیں۔ داخلی پہلو سے لیبیائی قوم کا سرکاری حتیٰ نظریاتی ڈھانچہ قذافی کی آمیرانہ حکومت کے حد سے زیادہ طویل ہو جانے کے سبب تقریباً پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے، اور ہر نئے انقلاب کی طرح اقتدار کے حصول کے لیے انقلابیوں کے درمیان رسہ کشی جاری ہے۔ اسی رسہ کشی کے سبب ملک میں سیکیورٹی کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نئی حکومت اپنی طاقت اور شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنانے میں ناتواں ہے۔ خارجی پہلو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لیبیا کے حالیہ تغیرات پر سب سے زیادہ اثر اسی پہلو نے ڈالا ہے۔ اس پہلو سے صورتحال زیادہ تشویشناک ہے۔ سعودی عرب، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، ترکی اور نیٹو کے ارکان ایسے ممالک ہیں جو قذافی کی آمیرانہ حکومت کے خلاف انقلاب کی کامیابی میں اپنے آپ کو حصے دار سمجھتے ہیں اور اس کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ یہ ممالک لیبیا میں کسی اسلامی اور انقلابی حکومت کے برسر اقتدار آنے سے خائف ہیں اور اسی لیے اس ملک میں بدامنی کو ہوا دے رہے ہیں۔ بہرحال اغیار کے اثر و رسوخ کا خاتمہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے لیبیائی قوم پورا نہ کر سکے۔ لیبیا کے عوام کے انقلاب کو اصل خطرہ داخلی سطح پر تفرقے اور انتشار سے ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی سیاسی غلطی ہے جس کی تلافی بہت دشوار اور غیر ملکی طاقتوں سے مقابلے سے بھی زیادہ سخت ہے۔
ایک مختصر سا بریک لیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ اب چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں سے شامل ہو رہی ہیں ہماری ساتھی منتہا کاظمی۔ منتہا، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ خوش آمدید کہتے چلیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں، ساتھ ہی اپنے ناظرین کو آگاہی دیتی چلوں گی کہ ناظرین آج کے تمام پاکستانی اخبارات میں سانحہ راول پنڈی اور اس کے حوالے سے کچھ تحقیقاتی کمیشن کو آج اہم خبروں کے طور پر شائع کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مزید خبروں کا بھی اخبارات نے تذکرہ کیا ہے، جن کو ہم اپنے پروگرام کا بھی آج باقاعدہ طور پر حصہ بناتے چلیں گے۔ فی الوقت یہاں شامل کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع آج کی اہم خبروں کو۔ مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے خصوصی عدالت قائم، وزیراعظم نے منظوری دے دی۔ سرتاج عزیز آئندہ ہفتے ایران جائیں گے۔ سانحہ راولپنڈی پر پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے، مشرف کے ساتھیوں کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے، خورشید شاہ۔ اور ناظرین تذکرہ کریں گے ڈاکٹر حسین احمد پراچا کے تحریر کردہ تجزیے کا، یہاں جس کا عنوان ہے ہمیں رویے بدلنا ہوں گے۔ ڈاکٹر حسین احمد تحریر کرتے ہیں کہ کبھی سانحہ کراچی، کبھی سانحہ کوئٹہ، کبھی سانحہ پشاور اور اب سانحہ راولپنڈی۔ لگتا یوں ہے کہ ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جسے آنسو بہانے اور لاشیں اٹھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ حادثات تو اچانک نمودار ہوتے ہیں، مگر ہر سانحے کے پیچھے غفلتوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوتا ہے۔ دنیا والے حیرت سے ہمارا منہ تک رہے ہیں کہ ایک ایٹمی قوت کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ 10 محرم کے حوالے سے حکومت نے تاثر دیا تھا کہ اس نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، پولیس، رینجرز اور فوج کو بلایا گیا اور مختلف مقامات پر تعینات کر دیا گیا اور عزاداروں کی جلوسوں کی فضائی نگرانی کا بندوبست کیا گیا، مگر زمینی حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ راولپنڈی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ مولانا غلام اللہ مرحوم دارالعلوم تعلیم القرآن کے قرب و جوار کا علاقہ 10 محرم کے حوالے سے انتہائی حساس علاقہ گردانا جاتا ہے۔ اس علاقے کی مسجد کے قریب سے جلوس ہر سال نماز ظہر کے قریب گزرتا ہے۔ یہاں رینجرز اور فوج کے دستے تعینات کر دیے جاتے تو وہ جانی و مالی نقصان نہ ہوتا جو کہ ہو گیا ہے۔ اس ساری کارروائی کے پیچھے یہ عالمی سازش بھی کار فرما تھی کہ اس طرح فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ عالمی قوتوں کا ایجنڈا تو آخر یہی ہے کہ عراق کی طرح مزید ہر ملک میں فرقہ واریت کے شعلوں کو ہوا دی جائے تاکہ مسلمان آپس میں ہی کٹ مریں۔ عالمی قوتیں ہرگز نہیں چاہتی کہ پاکستان ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی و معاشی قوت بھی بن جائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ یہاں اب رخ کرتے چلیں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی اہم خبروں کی جانب۔ کراچی سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رہے گا، قائم علی شاہ۔ گیس پائپ لائن منصوبہ میں حائل رکاوٹیں دور کر لیں گے، ایرانی سفیر۔ ویژن 2025 کو 31 دسمبر تک حتمی شکل دے دی جائے گی، احسن اقبال۔ اور ناظرین روزنامہ نوائے وقت سے تذکرہ کریں گے شائع کردہ ادارے کا، جس کا عنوان ہے ایرانی ڈرون فطرس کا کامیاب تجربہ۔ ناظرین عنوان کے ذیل میں تحریر ہے کہ برادر ہمسایہ ملک ایران نے جس طرح اپنے ایٹمی پروگرام کے باعث غیر ملکی پابندیوں کے باوجود اپنے دفاعی پروگرام کو جاری رکھا اور اس میں بتدریج ترقی دی، وہ مسلمان ممالک کے لیے قابل تقلید ہے۔ اس وقت ایران جس طرح اپنی بری، بحری اور فضائی قوت میں اندرون ملک اپنے وسائل سے تیار ہونے والے اسلحے میں اضافہ کر رہا ہے، وہ قابل رشک ہے۔ گزشتہ روز ایران نے اپنے ڈرون طیارے فطرس کا تجربہ بھی کامیابی سے مکمل کیا، جو طویل فاصلے تک مار اور طویل وقت تک اڑان بھر سکتا ہے۔ اس طرح اسے مشرق وسطی میں میں ایک طرح کی روایتی برتری حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ باقی عرب ممالک ہوں یا اسرائیل، ان کی فوجی قوت کا زیادہ تر دار و مدار امریکہ اور مغربی ممالک پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان ممالک کے لیے یہ ایک رہنمائی بھی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو خود کفالت کی طرف قدم بڑھا کر دوسروں کی امداد کے ساتھ ساتھ اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں اور اپنے ملکی وسائل کے درست استعمال کا ہنر بھی جان لیں تو کامیابی کا سفر بآسانی طے کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں مزید بڑھیں گے اب روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی چند اہم شہ سرخیوں کی جانب۔ راولپنڈی، حالات معمول پر آنا شروع، ضلعی پولیس قیادت تبدیل، کوہاٹ آج کرفیو اٹھانے کا اعلان۔ سانحہ راولپنڈی کی تحقیقات کے ساتھ فرقہ واریت کا مستقل حل بھی تجویز کریں گے جسٹس مامون۔ یونیورسٹی آف گجرات کے ڈائریکٹر شبیر شاہ ڈرائیور سمیت قتل، طلباء کا احتجاج۔ وزیر داخلہ چوہدری نثار آج وزیر اعظم کو سانحہ راولپنڈی پر بریفنگ دیں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں یہاں شامل کرتے چلیں گے طلعت حسین کے تحریر کردہ تجزیے کو، جس کا عنوان ہے قومی خطرہ۔ طلعت حسین اپنے تجزیے میں تحریر کرتے ہیں کہ راولپنڈی سانحے پر حکومت بہتر انداز سے قابو پانے کا لائے عمل مرتب کر سکتی تھی، جو کہ نہیں کیا گیا۔ نتیجتاً تمام ملک میں اس واقعے کی خونی بازگشت سامنے آ رہی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ فرقہ وارانہ فسادات میں بیرونی قوتوں کے واضح یا بالواسطہ ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ کسی ہنگامے کو کرنے کے لیے اسی وقت منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور مزید دیر پا در اندازی نام نہاد امداد کی صورت میں بھیجی جاتی ہے۔ مشرق وسطی پر مخالف تہذیبوں اور فرقوں کی لڑائی پاکستان کو کارزار میں تبدیل کر رہی ہے۔ ہمارے اندر کے نقائص ان بیرونی عناصر کی وجہ سے گمبھیر قومی خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ عناصر ایک ہاتھ سے ہمارے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ہماری گلی محلوں کو نفرت کی بھٹیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں بھی ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں۔ یہ حالت آج نہیں، برسوں سے ایسی ہی چلی آ رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ گزشتہ دہائیوں میں بیرونی لڑائیاں اتنے کھلے عام نہیں ہوتی تھیں جتنی کہ آج کل ہو رہی ہیں۔ فرقہ واریت کی روک تھام کے لیے قومی ویژن کی تشکیل کی اب اشد ضرورت ہے۔ اس زہر کو ہمارے اندر پھیلانے کا کام ایک طویل عرصے سے جاری تھا، وہ اب تیزی پکڑ رہا ہے۔ اس سے منہ موڑنا اجتماعی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ مجھے میری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا جائزہ، اور آئیے اب مل کر دیکھتے ہیں بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ کارٹون۔